بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اس خدا کا نام لے کر پڑھو جس نے پیدا کیا ہے، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے۔ پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی ہے اور انسان کو وہ سب کچھ بتا دیا ہے جو اسے نہیں معلوم تھا۔ بے شک انسان سرکشی کرتا ہے کہ اپنے کو بے نیاز خیال کرتا ہے، بے شک آپ کے رب کی طرف واپسی ہے۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو منع کرتا ہے بندے خدا کو جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ کیا تم نے دیکھا کہ اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو یا تقوی کا حکم دے تو روکنا کیسا ہے؟ کیا تم نے دیکھا کہ اگر اس کافر نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا تو کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ علق کی آیات 1-14 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری۔ سامعین، ہماری یہ نشیات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، پھر آپ عشرہ فجر کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد آپ پروگرام آئینۂ صحافت سنیں گے اور نور ایمان ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں سب سے پہلے عالمی خبریں۔ پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی ہاشم علی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے پیش خدمت ہے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے کہا ہے کہ عوام کو جان لینا چاہیے کہ حکام جو کرتے ہیں اس پر اعتماد و یقین رکھتے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی عدلیہ کے سربراہ نے عراقی عدلیہ کی اعلی کونسل کے سربراہ فائق زیدان سے ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان عدالتی اور قانونی امور میں تعاون کو فروغ دیے جانے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا ہے۔ ہندوستانی کانگریس پارٹی کے سینئر رہنما اور راجیہ سبھا کے رکن غلام نبی آزاد نے کہا ہے کہ انہیں ہندوستانی مسلمان ہونے پر فخر ہے۔ اور انگلینڈ نے پہلے ٹیسٹ میچ میں ہندوستان کو ہرا کر سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل کر لی ہے۔ خبروں کے خلاصے کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے کہا ہے کہ عوام کو جان لینا چاہیے کہ حکام جو کرتے ہیں اس پر اعتماد و یقین رکھتے ہیں۔ صدر حسن روحانی نے منگل کو ایران میں کورونا ویکسین کی ٹیکہ کاری مہم کے آغاز پر وزیر صحت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ سب سے پہلی کورونا ویکسین آپ کے بچے کو لگائی جا رہی ہے، اور یہ تمام لوگوں کے لیے واضح پیغام ہے کہ حکام اگر کوئی ویکسین درآمد کر رہے ہیں تو اس پر اعتماد رکھتے ہیں اور خود اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ صدر مملکت جناب ڈاکٹر حسن روحانی نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ انہوں نے خود ویکسین لگوانے کے لیے آمادگی ظاہر کی ہے کہا کہ بلا شبہ بچہ جان سے بھی زیادہ پیارا ہوتا ہے، اور وزیر صحت نے ویکسین لگوانے کے لیے اپنے بچے کا انتخاب کر کے واضح کر دیا کہ عوام کو ویکسین کے استعمال میں کسی طرح کا شک و شبہ نہیں کرنا چاہیے۔ صدر مملکت نے کہا کہ عوام کے مختلف طبقوں کے درمیان اس ویکسین کے سلسلے میں اعتماد پیدا کرنے کے لیے انہوں نے خود پہلے مرحلے میں ویکسین لگوانے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ واضح رہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر حسن روحانی کے حکم سے پورے ایران میں روسی ویکسین اسپوٹنک وی کی ویکسینیشن کا پہلا مرحلہ شروع ہو گیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی عدلیہ کے سربراہ نے منگل کو عراقی عدلیہ کی اعلی کونسل کے سربراہ فائق زیدان سے ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان عدالتی اور قانونی امور میں تعاون کو فروغ دیے جانے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا ہے۔ ایرانی عدلیہ کے سربراہ حجت الاسلام والمسلمین سید ابراہیم رئیسی نے منگل کو عراقی عدلیہ کے سربراہ فائق زیدان سے ملاقات اور گفتگو کی۔ اس ملاقات میں فریقین نے دونوں ملکوں کے درمیان عدالتی اور قانونی تعاون کو مضبوط بنانے اور اسے فروغ دینے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی عدلیہ کے سربراہ کے دورے بغداد میں شہدائے استقامت شہید جنرل قاسم سلیمانی اور شہید جنرل ابو مہدی المہندس کے قتل کا مسئلہ خاص طور سے زیر غور آنے والے موضوعات میں سب سے اہم تھا۔ ایران کی عدلیہ کے سربراہ حجت الاسلام رئیسی عراقی عدالتی کونسل کے سربراہ فائق زیدان کی سرکاری دعوت پر پیر کی شب بغداد پہنچے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ ایران کی سپاہ پاسداران کے قدس برگیڈ کے کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی اور عراق کی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی کے ڈپٹی کمانڈر جنرل ابو مہدی المہندس کو 3 جنوری 2020 کو جمعے کے دن امریکہ کے دہشت گرد فوجیوں نے بغداد ایئرپورٹ کے قریب ایک بزدلانہ حملے میں شہید کر دیا تھا۔ شہید جنرل قاسم سلیمانی عراقی حکومت کی دعوت پر عراق کے سرکاری دورے پر تھے۔ ایران کے خارجہ تعلقات کی اسٹریٹجک کونسل کے سربراہ نے کہا ہے کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو یمن کے بے گناہ عوام کے قتل عام سے دستبردار ہو جانا چاہیے۔ ایران کے خارجہ تعلقات کی اسٹریٹجک کونسل کے سربراہ سید کمال خرازی نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ سعودی اور اماراتی حکام کو جنگ یمن کے لاحاصل ہونے کا ادراک ہونا چاہیے کہا کہ انہیں جان لینا چاہیے کہ یہ جنگ انسانیت کے خلاف جرائم اور سرمایہ کی بربادی ہے۔ ایران کی خارجہ تعلقات کی اسٹریٹجک کونسل کے سربراہ نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ جنگ یمن کے انسانی مسائل المناک ہیں کہا کہ یمن کے مسئلے میں امریکی اور یورپی بھی شریک جرم ہیں، اس کے باوجود اگر وہ سچے ہیں تو انہیں یمن کے خلاف سعودی عرب کے ساتھ انٹیلیجنس تعاون اور اسے ہتھیاروں کی سپلائی بند کر کے اپنی سیاست کو تبدیل کرنا چاہیے۔ کمال خرازی نے یمن کے سلسلے میں اسلامی جمہوریہ ایران کے موقف کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ تعاون کا خاتمہ اور علاقے میں ہتھیار بھیجنے کا سلسلہ بند کرنا بحران یمن کے ختم ہونے کا مقدمہ ہے، تاکہ یمنی مذاکرات و گفتگو کے ذریعے اپنے سیاسی مستقبل کے بارے میں فیصلہ کر سکیں۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ہندوستان کی کانگریس پارٹی کے سینئر رہنما اور راجیہ سبھا کے رکن غلام نبی آزاد نے کہا ہے کہ انہیں ہندوستانی مسلمان ہونے پر فخر ہے۔ کانگریس پارٹی کے سینئر رہنما غلام نبی آزاد نے منگل کو پارلیمنٹ کے ایوان بالا راجیہ سبھا میں اپنی الوداعی تقریر میں کہا کہ انہیں اس بات پر فخر ہے کہ وہ ہندوستانی مسلمان ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کے سبھی مسلمانوں کو اپنے مسلمان ہونے پر فخر ہونا چاہیے۔ ایوان میں غلام نبی آزاد کی الوداعی تقریب سے خطاب میں ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے رکن پارلیمنٹ کی حیثیت سے ان کے رویے اور طرز عمل کو قابل تقلید قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ غلام نبی آزاد نے پارلیمنٹ میں اپنی رکنیت کے دوران ہمیشہ پارلیمنٹ کے وقار اور جمہوری اصولوں کا خیال رکھا ہے اور پارلیمنٹیرین کی حیثیت سے قابل تقلید کردار پیش کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ غلام نبی آزاد نے کبھی قائد حزب اختلاف کی حیثیت سے اپنا تسلط جمانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اپنی پارٹی کے ساتھ ہی ملک اور ایوان کی بھی فکر کی ہے۔ افغانستان کے نائب صدر نے کہا ہے کہ اس ملک میں طالبان کے ساتھ 500 سے زیادہ بیرونی دہشت گرد بھی دہشت گردانہ کارروائیوں میں شامل ہیں۔ افغان خبر رساں ایجنسی آوا کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کے نائب صدر امر اللہ صالح نے منگل کو کہا کہ طالبان گروہ نے امریکہ طالبان معاہدے کے مطابق عمل نہیں کیا اور یہ گروہ ہمیشہ القاعدہ دہشت گرد گروہ کے ساتھ شریک رہتا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے بھی ابھی حال ہی میں اپنی ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ طالبان اور القاعدہ ایک دوسرے سے رابطے میں ہیں اور مجموعی طور پر 200 سے 500 تک بیرونی دہشت گرد بدخشاں، غزنی، ہلمند، خوست، کنر، قندوز، لوگر، ننگرہار، نورستان، پکتیا اور زابل میں دہشت گردانہ سرگرمیاں انجام دے رہے ہیں۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ طالبان القاعدہ کے ساتھ رابطے کو مسترد کرتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ القاعدہ نہیں افغانستان میں موجود ہے، القاعدہ نہ ہی افغانستان میں موجود ہے اور نہ ہی اس کی ضرورت ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے بین الاقوامی ایٹمی معاہدے سے واشنگٹن کی غیر قانونی علیحدگی کی طرف کوئی اشارہ کیے بغیر ایران سے ایٹمی معاہدے سے متعلق تمام وعدوں پر عمل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ فارس خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے پیر کی رات ایٹمی معاہدہ اور ایران سے متعلق ایک بار پھر ہٹ دھرمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ تہران کو پہلے تمام ایٹمی وعدوں پر عمل کرنا ہوگا، پھر امریکہ بھی ایٹمی معاہدے میں واپس لوٹ آئے گا۔ چند گھنٹے پہلے وائٹ ہاؤس کی ترجمان جین ساکی نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ ایران اگر تمام ایٹمی وعدوں پر عمل کرتا ہے تو امریکہ بھی ایٹمی معاہدے میں واپس لوٹ آئے گا۔ دوسری جانب ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے پیر کی رات اپنے ایک ٹویٹ میں بین الاقوامی ایٹمی معاہدے سے امریکہ کی یک طرفہ اور غیر قانونی علیحدگی کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کو چاہیے کہ بین الاقوامی ایٹمی معاہدے میں واپس لوٹے اور اپنے وعدوں پر عمل کرے۔ ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ یہ امریکہ ہی تھا جو خود سرانہ طور پر ایٹمی معاہدے سے باہر نکلا اور اس نے بین الاقوامی قوانین اور ایٹمی معاہدے کی خلاف ورزی کی، نیز اس بین الاقوامی ایٹمی معاہدے سے یکطفا طور پر علیحدہ ہوا ہے، اس لیے اس معاہدے میں واپس لوٹے اور ایٹمی معاہدے سے متعلق اپنے وعدوں اور فرائض پر عمل کرے۔ یمن کی قومی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ نے زور دے کر کہا ہے کہ جس فریق کو یمن کے خلاف اپنے حملوں کو روکنا چاہیے وہ جارح سعودی اتحاد ہے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یمن کی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ محمد عبدالسلام نے اس ملک میں برطانوی سفیر کے اس بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے جس میں انہوں نے معارب اور الجوف کے محاذوں پر انصار اللہ کے حملے روکنے کا مطالبہ کیا تھا کہا کہ برطانوی حکمرانوں کو یمن کے محاصرے اور اس کے خلاف جارحیت جاری رکھنے کے سلسلے میں اپنے اقدامات کی یاد دہانی کرانی چاہیے۔ محمد عبدالسلام نے کہا کہ جو قوم اپنی زمین کا دفاع کر رہی ہے وہ صحیح راستے پر چل رہی ہے اور جب تک محاصرہ ختم نہیں ہو جاتا اور جارحیت بند نہیں ہوتی اس وقت تک اپنا دفاع جاری رکھے گی۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ یمن کی کرمنل کورٹ نے پیر کو برطانوی جاسوسوں کے خلاف کیس کی سماعت کی ہے۔ انگلینڈ نے پہلے ٹیسٹ میچ میں ہندوستان کو ہرا کر سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل کر لی ہے۔ ہندوستان کے شہر چنئی میں کھیلے گئے پہلے ٹیسٹ میچ میں انگلینڈ نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ کپتان جوئے روٹ کی ڈبل سینچری کی بدولت انگلینڈ کی ٹیم 578 رن بنانے میں کامیاب ہو گئی۔ اوپنر ڈوم سبلی نے 87 اور بین اسٹاکس نے 82 رن بنائے۔ ہندوستان کی جانب سے جسپریت بمراہ اور ایشون نے 3-3 وکٹ حاصل کیے جبکہ ایشانت شرما اور شہباز ندیم نے 2-2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ ہندوستان نے اپنی اننگز شروع کی تو اسے شروع سے ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور اس کے وکٹ یکے بعد دیگرے گرتے رہے۔ پجارا اور ریشب پنت نے ٹیم کو کسی حد تک سہارا دیا اور بالترتیب 73 اور 91 رن بنائے، جس کے بعد واشنگٹن سندر نے 85 رن بنا کر ٹیم کے اسکور میں اضافہ کرنے کی کوشش کی۔ ہندوستان کی پوری ٹیم پہلی اننگز میں 337 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ اس طرح انگلینڈ کو ہندوستان پر 241 رن کی برتری حاصل ہو گئی۔ لیکن اس نے ہندوستان کو فالو آن کرانے کے بجائے خود بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ البتہ پوری ٹیم صرف 178 رنوں پر ڈھیر ہو گئی اور ہندوستان کو میچ جیتنے کے لیے 420 رنوں کا ہدف ملا۔ تاہم ہندوستان کی پوری ٹیم دوسری اننگز میں 192 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ وراٹ کوہلی 72 رن اور شبھمن گل 50 رنوں کے علاوہ کوئی بھی ہندوستانی بیٹسمین قابل ذکر کارکردگی نہیں دکھا سکا۔ اس طرح انگلینڈ نے یہ میچ 227 رنوں سے جیت لیا، جو روٹ کو ڈبل سینچری بنانے پر مین آف دی میچ قرار دیا گیا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی، اور اب پروگرام گرد پیش میں سیاسی گفتگو کا وقت ہوا ہے۔ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں ممتاز تجزیہ نگار ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب، جنہیں ہم اسٹوڈیو میں خیر مقدم کرتے ہیں۔
جی بہت شکریہ نوازش۔
ڈاکٹر صاحب، اسلامی جمہوریہ ایران کے عدلیہ کے سربراہ حجت الاسلام ابراہیم رئیسی صاحب عراق کے دورے پر ہیں، ان کے دورے کے اغراض و مقاصد کیا ہیں؟ آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟
خوب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایران اور عراق دو ہمسایہ ممالک ہیں اور دونوں کے درمیان بہت سارے مشترکات ہیں۔ البتہ اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ 80 کے عشرے میں جب ایران کا اسلامی انقلاب کامیاب ہوا تو اس وقت عراق پر ڈکٹیٹر صدام کی حکومت تھی اور صدام مسلط تھا، اور اس صدام نے اس نئے انقلاب، اس نوخیز اسلامی انقلاب کو ختم کرنے اور اسلامی موومنٹ کو خطے میں پھیلنے سے روکنے کے لیے ایران پر جنگ مسلط کی، اور 8 سال تک یہ جنگ جو ہے وہ جاری رہی۔ ظاہر ہے جس کی وجہ سے دونوں ممالک کی طرف سے بڑی تعداد میں لوگ شہید، زخمی اور بہت سارے دیگر نقصانات ہوئے۔ لیکن صدام کے سکوت کے بعد دوبارہ یہ دو ملک قریب آئے اور دونوں نے اپنے مشترکہ مفادات کے لیے آگے قدم بڑھائے۔ شروع میں امریکہ وہاں پہ مسلط ہوا، امریکہ کے انخلاء اور امریکہ کو وہاں سے نکالنے میں پہلے مرحلے میں، اس میں بھی ایران نے بھرپور ساتھ دیا، عراقی قیادت کا، عراقی قوم کا، اور بالآخر ایک مرحلے میں امریکن واپس چلے گئے۔ البتہ دوبارہ جو یہ سلسلہ ابھی جو جاری ہے، یہ ایک اور ایشو ہے کہ جس پہ یقیناً بات ہونی چاہیے، لیکن ہم اس تعلقات کی نوعیت پہ آ رہے ہیں کہ دونوں ممالک صدام کے سکوت کے بعد بہت قریب آئے اور دونوں کے درمیان جو پہلے سے مشترکات تھے، جو عوامی مشترکات ہیں، اس میں حکومتی اگر آپ کہیں تو شاید ایسا نہیں ہے۔ دونوں ممالک میں مسلمان اور شیعہ اکثریت ہے، دونوں کے مذہبی اور ثقافتی تعلقات بہت قریبی تعلقات ہیں، پھر ہمسایہ ملک ہونے کی بنیاد پہ ایک اقتصادی ایک دوسرے سے ربط بھی بہت زیادہ ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو دونوں ممالک میں چونکہ شیعہ اکثریت میں ہیں تو دونوں کے عظیم جو ہستیاں ہیں، جو مبارک معصوم ہستیاں ہیں، وہ مثلاً حضرت امام رضا علیہ السلام جو ہیں وہ ایران کے شہر مشہد میں دفن ہیں، اور باقی جو آئمہ ہیں مثلاً امیر المومنین، سید الشہداء، امام موسیٰ کاظم، امام علی نقی، امام تقی، یہ باقی بزرگان جو ہیں وہ عراق میں مدفون ہیں۔ تو یقیناً دونوں ممالک کے درمیان عوام کا آنا جانا بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ جو دونوں ممالک کو مزید جو ہے وہ نزدیک کر دیتا ہے۔ یعنی جو عام طور پہ فگر سامنے لایا جاتا ہے کہ 10 ملین کے قریب جو ہے وہ سالانہ زائرین جو ہیں وہ ایک دوسرے کے یعنی ممالک میں آتے رہتے ہیں۔ جب صورتحال اتنی قربت ہو، عوامی قربت بھی ہو، اور علاقائی مسائل میں بھی دونوں ممالک اس وقت ایک ہی نہج پہ، ایک ہی پیج پہ ہیں، اور دونوں کو ایک طرح کی مشکلات کا سامنا ہے، اور دونوں کا بہت سارے عالمی اور علاقائی مسائل میں موقف بھی ایک ہے، تو قربتیں بڑھتی ہیں، جب قربتیں بڑھتی ہیں تو اس میں پھر جو حکام ہیں ان کے دورہ جات بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ جو موجودہ ایران کے عدلیہ کے سربراہ ابراہیم رئیسی تشریف لے گئے ہیں عراق، تو اس کو بھی اسی تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ابھی چار دن پہلے عراق کے وزیر خارجہ فواد حسین یہاں پہ ایران میں موجود تھے اور ان کی اعلیٰ سطح کی ملاقاتیں تھیں، اور اس سے کچھ دن پہلے جو ہے وہ عراق کی جو عدلیہ کے سربراہ ہیں فائق زیدان بھی ایران کا دورہ کر چکے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ فائق زیدان کی خصوصی دعوت پہ حجت الاسلام ابراہیم رئیسی جو ہیں اس وقت عراق کے دورے پہ ہیں۔ جہاں تک مقاصد کا ہے، ایک تو یہ کہ دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبہ جات میں وفود کے تبادلے ہوتے رہتے ہیں، اعلیٰ سطحی وفود آتے جاتے رہتے ہیں، اعلیٰ سطح کی شخصیات کا بھی آنا جانا رہتا ہے، اور مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے لیے مختلف اقدامات بھی انجام پاتے رہتے ہیں۔ لیکن اس وقت اگر ہم حجت الاسلام رئیسی کا دورہ دیکھیں تو دو تین بڑے ایشو جو ہیں وہ سامنے نظر آتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان ابھی بھی قیدیوں کا تبادلہ جو ہے وہ پوری طرح عمل میں نہیں آ سکا، یعنی اس وقت بھی ایران کے اندر کچھ عراقی قیدی موجود ہیں، اس طرف عراق کے پاس ایرانی قیدی موجود ہیں۔ ان قیدیوں کا اب تبادلہ ہونا ہے، ان کو کس قانونی لحاظ سے کیا کیا جائے کہ دونوں ممالک جو ہیں وہ اپنے عوام کے اس مسئلے کو بھی حل کر سکیں، تو ایک موضوع جو ہے وہ اس دورے میں یہ بھی زیر بحث آئے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ ایران نے اپنے 40-42 سالہ اس دور حکومت میں اسلامی انقلاب کے بعد جو عدلیہ کے ڈپارٹمنٹ کے اندر، محکمے کے اندر جو تجربات حاصل کیے ہیں، یہ تجربات بھی منتقل ہونے کی ضرورت ہے، اور عراقی عوام اور عراقی حکام اور عراق کی جو لیڈرشپ ہے یا ہم اس کو علماء طبقہ جو کہتے ہیں، ان کی بھی یہ خواہش رہی ہے کہ دونوں کے ہاں چونکہ شیعہ اثنا عشری کی اکثریت ہے اور بہت سارے جو قانونی مسائل ہیں وہ شیعہ فقہ کی بنیادوں پہ ہیں اور اسلامی حکومت کے عنوان سے ہیں، تو بہت ساری چیزوں کو مشترکہ طور پہ ایک دوسرے کے تجربات سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ ایران کو چونکہ یہ ایڈوانٹیج ہے کہ ایران نے یہ کام پچھلے 40-42 سالوں میں ایک حکومت کی سطح پہ کیا ہے، تو ان کے تجربات یقیناً بہت زیادہ ہیں عراق سے، کہ جو ابھی تازہ یعنی حکومتی مسائل میں اور ان چیزوں میں وارد ہو رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی ابراہیم رئیسی صاحب کا جو یہ دورہ ہے، یہ ایک تجربات کی منتقلی کے عنوان سے، اور ایک تیسرا جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہمیت کا حامل ہے، وہ سپاہ قدس کے جو سربراہ حاج قاسم سلیمانی کی اور ابو مہدی مہندس کی جو شہادت ہوئی ہے بغداد کے اندر، تو دونوں ممالک اس عنوان سے بھی علاقائی سطح پہ بھی اور عالمی سطح پہ اس کو قانونی طور پہ اٹھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ امریکہ کی ایک لاقانونیت تھی اور یہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی تھی، اور ان اقدامات کو امریکہ کی اس جسے آپ کہیں کہ منفی اقدام کے، جس کو یونائیٹڈ نیشن نے بھی غیر قانونی قرار دیا ہے اور عالمی عدالتوں میں بھی اس کو جو ہے چیلنج کیا جا سکتا ہے، تو ایک ایشو یہ بھی سامنے آئے گا کہ دونوں ممالک مل کے چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے جو یہ اتنا بڑا عظیم سانحہ ہوا تھا اور اس سانحے کے جو ذمہ دار ہیں یعنی امریکہ ہے، اس کو قانونی لحاظ سے کیسے جو ہے اس کو سزا دی جا سکتی ہے، اس کے جو ہے وہ قانونی لحاظ سے کوئی ایسا لائحہ عمل تیار کیا جا سکتا ہے، چونکہ عراق کی ایک عدالت نے تو باقاعدہ طور پہ ٹرمپ کو جو ہے وہ قاتل قرار دیا ہے اور اس کے لیے سزا بھی تجویز کی ہے۔ اب ایران کے اندر بھی اسی طرح کے فیصلے متوقع ہیں، تو یہ دونوں ممالک چاہتے ہیں کہ مل کے کوئی ایسا ایک لائحہ عمل تیار کریں کہ تاکہ عالمی سطح پہ جو قانون کی دنیا کے اندر اس طرح کے مسائل ہیں، وہاں پہ ان قوانین کی روشنی میں اس مسئلے کو اٹھائیں اور امریکہ کے خلاف کوئی ایک باقاعدہ جو ہے وہ لائحہ عمل آمادہ کریں۔
جی بہت شکریہ ڈاکٹر راشد عباس صاحب، آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں۔ اور سامع لیجیے، اب سماعت فرمائیے ہمارا سیاسی تبصرہ۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے یمن کے امور میں خصوصی نمائندے نے اپنے دورے ایران میں اسلامی جمہوریہ ایران کے اعلی حکام سے یمن کے بحران سے متعلق بات چیت کی ہے۔ مارٹن گریوز نے ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف، نائب وزیر خارجہ عباس عراقچی اور قومی سلامتی کونسل کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل سعید ایروانی سے الگ الگ ملاقاتیں کی۔ ان ملاقاتوں میں یمن پر مسلط جنگ کے خاتمے اور انصار اللہ پر عائد مختلف پابندیوں کے خاتمے کے موضوع کو زیر بحث لایا گیا۔ یمن پر سعودی جارحیت کو 6 سال مکمل ہونے کو ہیں، یمن میں اقوام متحدہ کے مطابق بدترین انسانی المیہ رونما ہو چکا ہے، یہاں تک کہ امریکہ کے نئے وزیر خارجہ اینٹونی بینکن نے بھی یمن میں انسانی المیہ کے وقوع پذیر ہونے کو تسلیم کرتے ہوئے جنگ بندی کی بات کی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے خصوصی نمائندے نے بھی مختلف ملاقاتوں میں جنگ بندی کو پہلی ترجیح قرار دیا ہے۔ یمن پر مسلط شدہ جنگ میں اقوام متحدہ کا بھی بنیادی کردار رہا ہے، لیکن بدقسمتی سے عالمی ادارہ اپنا غیر جانبدارانہ کردار ادا کرنے میں ناکام رہا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے یمن کے لیے اپنا خصوصی نمائندہ ضرور مقرر کیا، لیکن سعودی عرب کے کھلم کھلا مظالم کے باوجود اس کے خلاف کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا، یہاں تک کہ سعودی عرب کو بچوں کے حقوق پامال کرنے والے ملکوں کے فہرست میں بھی شامل نہیں کیا۔ یمن پر جاری جارحیت میں امریکہ نے کھل کر سعودی عرب کا ساتھ دیا اور اقوام متحدہ اس میں کسی قسم کی رکاوٹ پیدا نہ کر سکی۔ یہی وجہ ہے کہ ایران کی قومی سلامتی کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے خصوصی نمائندے سے اس حوالے سے شکوہ کیا کہ اس عالمی ادارے نے یمن کے بحران کے حل، نیز یمن میں سعودی عرب کے ہاتھوں یمنی شہریوں کی نسل کشی کے خاتمے کے لیے کوئی سنجیدہ اور مؤثر اقدام انجام نہیں دیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے خصوصی نمائندے کے دورہ ایران میں گرفت نے ایران سے بحران یمن کے خاتمے میں تعاون کی اپیل کی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کو اس وقت مغربی ایشیا میں خطے کی ایک بڑی طاقت سمجھا جاتا ہے، دوسری طرف اس نے یمن کی قومی سالویشن حکومت کو بھی سرکاری طور پر تسلیم کر رکھا ہے۔ اس کے علاوہ جنگ یمن میں سب سے زیادہ سرگرم عوامی جماعت انصار اللہ سے بھی ایران کے قریبی تعلقات ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے نمائندے کو اس بات کا یقین دلایا ہے کہ ایران یمن جنگ کے خاتمے اور اس بحران کے حل کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ ان ملاقاتوں میں اس جانبی توجہ مبذول کرائی گئی ہے کہ امریکہ اس جنگ کے خاتمے کے لیے عملی اقدامات انجام دے۔ امریکہ کی نئی انتظامیہ نے سعودی عرب کو ہتھیار فراہم کرنے کے علاوہ کچھ اور اقدامات کا بھی اعلان کیا ہے، لیکن ایران کی قومی سلامتی کونسل کے ڈپٹی سیکرٹری سعید ایروانی کے بقول جنگ یمن کے حوالے سے امریکہ کی طرف سے ذرائع ابلاغ میں بیان دینا کافی نہیں، بلکہ امریکی انتظامیہ کو عملی اقدامات انجام دینا ہوں گے تاکہ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی غلطیوں کا ازالہ ہو سکے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
وصل اللہ نور کزو شد نور خا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق شیدا وصل اللہ علی نور کزو شد نور کا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق شیدا محمد احمد و محمود ویرا خالقش بستود محمد احمد و محمود ویرا خالقش بستود کزو شد بود ہر موجود ازو شدی دہ بینا کزو شد بود ہر موجود ازو شدی دہ بینا وصل اللہ علی نور کزو شد نور کا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق شیدا اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم، اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم، نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا، نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا، وصلی اللہ علی نور کزو شد نور کا پیدا، زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق او شیدا.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 21 بہمن، 26 جمادی الثانی اور 9 فروری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. چھبیس جمادی الثانی سن 826 ہجری قمری کو بزرگ عالم دین اور فقیہ شیخ جمال الدین مقداد حلی اسدی نے عراق کے مقدس شہر نجف اشرف میں وفات پائی. ان کی تاریخ ولادت کے بارے میں پختہ معلومات نہیں ہیں، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ ان کا تعلق عراق کے حلہ علاقے سے تھا. وہ علماء کے درمیان فاضل مقداد کے نام سے معروف تھے اور محمد بن مکی کے ممتاز شاگردوں میں سے تھے. انہوں نے اپنے استاد کے فقہی نظریات کی تشریح و تکمیل میں متعدد کتابیں لکھی ہیں. انہوں نے بہت سی کتابیں چھوڑی ہیں، جن میں آداب حج اور آیات الاحکام کا نام خاص طور سے لیا جا سکتا ہے. نو فروری سن 1649 عیسوی کو برطانیہ میں اولیور کرامویل کی سربراہی میں جمہوری حکومت کا آغاز ہوا. وہ پارلیمنٹ کے حامیوں پر مشتمل اس فوج کے کمانڈر تھے جو بادشاہ چارلز اول کے خلاف لڑنے کے لیے آمادہ تھی. بادشاہ کی فوج کو پارلیمنٹ کی فوج کے مقابل شکست ہوئی اور پارلیمنٹ کے حکم سے چارلز اول کی گردن اڑا دی گئی. اس کے بعد پارلیمنٹ نے شاہی حکومت کو کالعدم قرار دے کر کرامویل کو صدر منصوب کر دیا، لیکن کرامویل نے سن 1653 میں پارلیمنٹ کو تحلیل کر کے آمرانہ نظام رائج کر دیا. سن 1658 میں کرامویل کی موت کے بعد اس کا بیٹا اس کا جانشین بنا، لیکن اسے 8 مہینے کی حکومت کے بعد ہی نااہلی کی وجہ سے اور فوج کے کمانڈروں کے دباؤ کی بنا پر اقتدار سے ہٹنا پڑا اور برطانیہ میں دوبارہ شاہی نظام لایا گیا. کرامویل نے تقریباً 9 برس تک حکومت کی، جو اس کے ظلم و ستم کے لیے مشہور ہے. اس نے اس دوران بہت سی جنگیں کیں، جن میں آئرلینڈ پر اس کا حملہ اور دسیوں ہزار بے گناہ انسانوں کا قتل عام سب سے زیادہ بھیانک جنگ مانی جاتی ہے. نو فروری سن 1951 عیسوی کو پاکستان میں پہلی مردم شماری ہوئی. اس مردم شماری کے آغاز میں پہلے دن کراچی میں پاکستان کے گورنر جنرل خواجہ ناظم الدین اور ان کے کنبے کے افراد کے نام درج کیے گئے۔ یہ مردم شماری 28 فروری 1951 کو پائے تکمیل تک پہنچی۔ اس مردم شماری کے مطابق پاکستان کی اس وقت کی کل آبادی 7,85,79,000 تھی۔ نو فروری سن 1956 کو اردو کے معروف شاعر یگانہ چنگیزی کا انتقال ہوا۔ وہ ہندوستان کے صوبہ بہار کے شہر عظیم آباد میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کا نام واجد حسین رکھا گیا۔ شعر و سخن کا ذوق شروع سے ہی ان کے اندر پایا جاتا تھا۔ یگانہ چنگیزی شروع میں مولوی سید علی خان بیتاب سے اصلاح لیتے رہے اور اس کے بعد ان کو استاد شاد عظیم آبادی کے سپرد کیا گیا، جن کے فیض نے یگانہ کو یگانہ بنا دیا۔ مرزا یگانہ قادر الکلام شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ خود پسند شخصیت کے مالک بھی تھے۔ وہ اچھے اچھے شاعروں کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ ان کی اسی خود ستائی و خود پسندی کے باعث انہیں اکثر جگہ نقصان اور تکالیف برداشت کرنی پڑی۔ یگانہ کے کلام کی سب سے بڑی خوبی ان کے انداز بیان کی تیزی ہے۔ ان کے شعری مجموعوں میں نشتر یاس، چراغ سخن، آیات وجدانی، غالب شکن، ترانہ اور گنجینہ کلام شامل ہیں۔ اکیس بہمن سن 1334 ہجری شمسی کو معاصر ایرانی مورخ، ماہر لسانیات، مصنف اور محقق عباس اقبال آشتیانی کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1275 ہجری شمسی میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم ایران میں حاصل کی، پھر فرانس کی سوربن یونیورسٹی سے ایم اے کی ڈگری حاصل کی اور ایران واپس آ کر تہران یونیورسٹی میں تدریس کے شعبے سے وابستہ ہو گئے۔ ان کی کتابوں میں یادگار، خدمات ایرانیان بے تمدن عالم اور تاریخ ایران از صدر اسلام تا استیلاء مغول کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ نو فروری سن 1992 کو الجزائر میں اسلام پسندوں کی بھرپور کامیابی کے بعد ملک کی فوج نے انتخابات کو کالعدم اور اسلامی سالویشن فرنٹ کی کامیابی کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ فوج کے اس اقدام کی وجہ سے الجزائر میں جھڑپوں اور تشدد کا آغاز ہو گیا، جس میں دسیوں ہزار افراد مارے گئے۔ واضح رہے کہ الجزائر میں پارلیمانی انتخابات دسمبر سن 1991 میں منعقد ہوئے تھے۔ اکیس بہمن سن 1357 ہجری شمسی کو شاہی حکومت کے خلاف ایرانی عوام کی جد و جہد میں اضافے کے بعد اچانک شاپور بختیار کی کٹھ پتلی حکومت نے آخری حربے کے طور پر تہران کو فوج کے حوالے کر دیا اور لوگوں کو گھروں میں محصور کر دیا۔ یہ لمحات بہت حساس تھے، کیونکہ شاہی فوج امام خمینی رحمت اللہ علیہ سمیت ممتاز انقلابی شخصیات کو گرفتار یا قتل کرنا چاہتی تھی۔ سب لوگ ان حکومتی اقدامات کے بارے میں حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کا رد عمل دیکھنا چاہتے تھے۔ امام خمینی کی جانب سے ایک اعلامیہ جاری ہوا، جس میں لوگوں کو گھروں سے باہر نکلنے کو کہا گیا تھا۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے اس اعلامیہ میں فرمایا تھا کہ حکومت کا یہ اقدام خلاف شریعت اور ایک دھوکہ ہے، اور لوگوں کو کسی بھی صورت میں اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، انشاءاللہ حق کامیاب ہوگا۔ اس اعلامیہ سے آگاہ ہونے کے بعد ایران کے انقلابی عوام مارشل لا کی پرواہ کیے بغیر سڑکوں پر نکل آئے۔ دوسری طرف شاہ کے پٹھو وزیر اعظم شاہپور بختیار نے، جس کے ہاتھ سے ملک کا کنٹرول نکل گیا تھا، اپنی غیر قانونی حکومت کو بچانے کے لیے آخری کوششیں شروع کر دیں۔ شاہپور بختیار نے شاہ کی خوفناک خفیہ ایجنسی ساواک کے ختم کیے جانے اور بیت المال کو ہڑپ کرنے والے وزیروں کو سزا دیے جانے کے بل سینٹ کو پیش کیے، اور دبے لفظوں میں شاہ کی وحشت پھیلانے والی اور خوفناک حکومت نیز اس حکومت میں وسیع پیمانے پر بدعنوانی کا بھی اعتراف کیا۔ اور اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے اشرف علی کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام۔
سامعین گلشن نقوی اور ناہید انوری کا سلام قبول کیجیے۔ ہم نے عشرہ فجر کی مناسبت سے سلسلے وار پروگرام ترتیب دیا ہے، امید ہے آپ کو ہمارا یہ سلسلے وار پروگرام پسند آ رہا ہوگا۔
جی ہاں سامعین، 11 فروری 1979 کو ایران میں اسلامی انقلاب کامیاب ہوا، جس کے ساتھ ہی اس ملک میں طویل تاریخی زوال کا خاتمہ ہو گیا۔ پہلوی حکومت اور قاجاریہ دور میں ایران مشرق وسطی میں امریکہ کا قابل اعتماد اڈہ تھا۔ ایران کا بادشاہ اس حد تک امریکہ پر انحصار کرتا تھا کہ وہ ایک ایسے شخص میں تبدیل ہو چکا تھا جس کا اپنا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ محمد رضا کی بادشاہت کے زمانے میں ایران ایک ایسا پسماندہ ملک تھا جس کی کوئی عزت نہیں تھی، لیکن اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد وہ تیز رفتار ترقی و پیشرفت کے راستے پر گامزن ہو گیا۔ اتحاد حقیقی ترقی کا ضامن ہوتا ہے، اور اسلامی انقلاب کی بدولت ملک میں قومی اتحاد قائم ہو گیا اور ایران ایک آزاد ملک میں تبدیل ہو گیا۔
سارے انبیاء کرام علیہم السلام انسانیت کے درمیان اتحاد قائم کرنے پر مامور تھے، یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کریم کی آیات کا ذکر کرتے ہوئے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی رسی کو تھامنے کی جانب دعوت دیتے تھے۔ قرآن کریم میں ایسی متعدد آیات ہیں جن میں اتحاد کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں اتحاد کی بنیاد شرک کی نفی اور توحید پر استوار کی گئی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اہل کتاب کو شرک سے اجتناب اور توحید کی دعوت دیں۔ ارشاد ہوتا ہے، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ اے پیغمبر، آپ کہہ دیں کہ اہل کتاب آؤ ایک منصفانہ کلمے پر اتفاق کر لیں کہ خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں، آپس میں ایک دوسرے کو خدائی کا درجہ نہ دیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 146 میں اسلامی حکمران کے بارے میں فرمایا ہے، حکمران کی مثال تسبیح کے اس دھاگے کی طرح ہے جس میں دانے پروئے جاتے ہیں، اگر یہ دھاگا ٹوٹ جائے تو تسبیح کے دانے ادھر ادھر بکھر جاتے ہیں۔
اسلامی انقلاب کا ایک پیغام اور اس کا ایک مقصد عالم اسلام کے درمیان اتحاد بھی تھا۔ اسلامی جمہوریہ ایران انقلاب کی کامیابی کے فوراً بعد سے اسلامی ممالک کے اتحاد اور ان ممالک کے باہمی تعاون میں توسیع کا علم بردار رہا ہے، اور اس نے ہمیشہ علاقائی اور ہمسایہ ممالک کے ساتھ مثبت اور مفید تعاون کیا ہے۔ انقلابی کامیابی کے بعد ایران نے اشتراک کے عمل سے بڑھ کر اقدامات انجام دیے، اور اس نے اسلامی دنیا کو لاحق خطرات اور مشکلات کو دور کرنے کی کوشش کی ہے۔ اتحاد بین المسلمین کے سب سے بڑے علم بردار بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ شمار ہوتے ہیں۔ آپ اتحاد بین المسلمین کو ایک عظیم مقصد جانتے تھے اور دنیا بھر کے مسلمانوں کی وحدت کو ان کی طاقت کا سبب، جبکہ ان کے باہمی اختلافات کو ملت اسلامیہ کی کمزوری کا باعث قرار دیتے تھے۔ امام خمینی چونکہ سچے دل کے ساتھ اتحاد کی دعوت دیتے تھے، اسی لیے آپ کو مختلف اسلامی فرقوں کے ہاں عظیم مقام حاصل ہے اور آپ اسلامی دنیا کی ایک ممتاز ترین انقلابی شخصیت شمار ہوتے ہیں۔ امام خمینی کے نزدیک خالص محمد اسلام کا احیاء بلا تفریق، مذہب، نسل اور زبان سبھی مسلمانوں کے درمیان اتحاد قائم ہونے کا سبب ہے۔ آپ کے نزدیک اصلی اسلام نے اقوام کے عقائد کو مضبوط کرنے کے ذریعے اتحاد بین المسلمین کے احیاء کے لیے کافی حد تک صلاحیت اور طاقت فراہم کر دی۔ آپ کے نزدیک اصلی اسلام نے اقوام کے عقائد کو مضبوط کرنے کے ذریعے اتحاد بین المسلمین کے احیاء کے لیے کافی حد تک صلاحیت اور طاقت فراہم کر دی ہے اور وہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے عزت و عظمت کا تحفہ لایا ہے۔
رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے بھی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اسلامی انقلاب کی قیادت اپنے ہاتھ میں آنے کے بعد ہمیشہ اتحاد بین المسلمین پر تاکید کی اور ایران کے اسلامی نظام کی پالیسیاں اسی بنیاد پر استوار کیں۔ آپ کے نزدیک ملت اسلامیہ کے اتحاد کے معنی مشترکہ مشکلات کے ادراک، مشترکہ دشمنیوں کے فہم اور مشترکہ گنجائشوں سے آگاہی کے ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی اتحاد بین المسلمین کو خاص اہمیت دیتے ہیں۔ آپ نے ہمیشہ علماء، دانشوروں، سیاسی شخصیات اور امت اسلامیہ کے تمام افراد کو قرآنی تعلیمات کے مطابق اتحاد بین المسلمین اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی جانب دعوت دی ہے۔
اتحاد بین المسلمین سے دشمنوں کے مقابلے میں مسلمانوں کی طاقت ہزارہ گنا بڑھ جاتی ہے۔ ان ڈیمز کی طرح جو دنیا کے مختلف علاقوں میں بنائے جاتے ہیں اور جن کے ذریعے پانی سے وسیع سرزمینوں کو سیراب کیا جاتا ہے اور بجلی کی پیداوار عمل میں لائی جاتی ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے اپنی ایک تقریر میں دشمنوں کی جانب سے ملت اسلامیہ کے اختلافات سے ناجائز فائدہ اٹھائے جانے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ دنیا میں ایک عرب ایسے انسان ہیں جو خدا، پیغمبر، نماز، حج، کعبے، قرآن اور بہت سے دینی احکامات کے قائل ہیں اور ان کے اختلافات بہت کم امور کے بارے میں ہیں۔ اگر یہ انہی چند اختلافی امور کی بنیاد پر آپس میں لڑتے رہیں تو جو طاقتیں خدا، پیغمبر، دین اور سبھی امور کے دشمن ہیں وہ ناجائز فائدہ اٹھائیں گی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے ایک اور مقام پر اتحاد بین المسلمین کے بارے میں فرمایا ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی بن کر رہنا چاہیے، ان کے درمیان بھائی چارے کا احساس پیدا ہونا چاہیے۔ ہماری مراد یہ نہیں ہے کہ شیعہ سنی بن جائیں یا سنی شیعہ ہو جائیں، نہیں، اتحاد بین المسلمین سے یہ مراد نہیں ہے، بلکہ اتحاد سے مراد بھائی چارے کا احساس پیدا ہونا ہے۔
آج اسلامی دنیا کو دوسرے ہر زمانے سے زیادہ اتحاد کی ضرورت ہے۔ فرقہ واریت اور تکفیر ایسے مسلمانوں کے لیے وبال جان بن چکی ہے جو سب ایک ہی قبلے کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ایک آسمانی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، خدا واحد کی عبادت کرتے ہیں اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ اسلام کے دشمن دوسرے ہر زمانے سے زیادہ اب مسلمانوں کے درمیان اختلافات پیدا کر رہے ہیں اور اسلامی ممالک پر تسلط جمانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ اسی لیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اتحاد کا حکم دیتے ہوئے فرمایا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور آپس میں تفرقہ پیدا نہ کرو، کے مطابق مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ مشترکہ امور پر تاکید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم پر لبیک کہیں اور اسلام کی عزت اور سعادت کے راستے پر گامزن رہیں۔
کے لیے ہر سفر کے لیے ایک ضرورت ہے یہ، خود قیادت ہے یہ، عصر نو کی صدا ہے یہ سب کی مراد۔ ساری انسانیت کی یہی شان ہو، وہ کسی بھی عقیدے کا انسان ہو، اتحاد عمل اس کی پہچان ہو، بس عقیدہ یہی، بس یہی اعتقاد۔ ظلم کیا ظالموں کی یہ طاقت کیا، صبر کے سامنے کوئی کثرت بھی کیا, تم مگر ایک ہو پھر یہ ظلمت بھی کیا. خون میں اپنے پیدا کرو اعتماد,
سامعین. 11 فروری 1979 میں شکست کے بعد امریکہ اور اس کے اتحادی اپنی سازشوں سے دستبردار نہیں ہوئے, بلکہ وہ مختلف راستوں سے اس عظیم الشان انقلاب کو ناکام بنانے کی مسلسل کوشش کر رہے ہیں. وہ پابندیوں کی صورت میں اقتصادی دباؤ ڈال کر سافٹ وار اور ایران کے جوانوں کے دینی اور انقلابی تشخص کو تباہ کرنے میں مصروف ہیں. وہ برسہو برس سے غیر انسانی اقدامات, پابندیوں اور جنرل قاسم سلیمانی اور ڈاکٹر فخری زادہ جیسی ہماری علمی اور فوجی شخصیات کی ٹارگٹ کلنگ کر کے اسلامی انقلاب کی ترقی اور پیش رفت کی روک تھام کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ان کی یہ بے سود کوششیں اس انقلاب کو کوئی ضرب نہیں لگا سکی ہیں. اسلامی انقلاب کی کامیابی کو 42 برس گزرنے کے بعد آج اسلامی دنیا میں انقلاب کے نعرے لگائے جاتے ہیں. وہ امام خمینی کے راستے پر گامزن ہیں اور تمام اسلامی فرقوں کے درمیان اتحاد اور بھائی چارے کے تحفظ کے لیے کوشاں ہیں. جی ہاں سامعین, اب ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.
ابھی آپ سامعین اشرہ فجر کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام سماعت فرما رہے تھے, اور سامعین اب پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت. السلام علیکم سامعین, پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے. اس پروگرام میں ہم کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں, تو ہمارے ساتھ رہیے گا. سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے. روزنامہ ابتکار کی سرخی ہے, ایٹمی معاہدے میں کسی ثالثی کی ضرورت نہیں, ترجمان وزارت خارجہ. روزنامہ الاخبار کی سرخی ہے, یمن صنعاء کے فوجی معارف پر قبضے کی سمت بڑھ رہے ہیں. گلوبل ٹائمز نے سرخی لگائی کہ میانمار میں مظاہرے جاری. اور اب اخبارات کی کچھ تفصیلی خبروں پر نظر ڈالتے ہیں, اور روزنامہ اطلاعات کی تفصیلی خبر یہ ہے کہ اسلامی انقلاب نے ایران کو دوسرے ملکوں کے لیے استقامت کی مثال قرار دے دیا ہے, جماعت اسلامی پاکستان. تفصیلی خبر کچھ اس طرح سے ہے کہ جماعت اسلامی پاکستان کے نائب امیر نے کہا ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں اسلامی انقلاب نے ایران کو عالمی سامراجی طاقتوں کے خلاف استقامت کے ماڈل میں بدل دیا ہے, اور یہ تحریک علاقائی اقوام خاص طور پر اسلامی قوموں میں بیداری کا باعث بنی ہے. نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان لیاقت بلوچ نے کہا کہ فروری کا مہینہ ایرانی قوم کی جد و جہد اور قربانی کی یاد دلاتا ہے. یہ وہ انقلاب ہے جس کی پوزیشن آج تک مضبوط ہے, اور وہ دوسری قوموں اور ملکوں کے لیے رول ماڈل بن گیا ہے. انہوں نے کہا کہ اسلامی انقلاب کے خلاف عالمی سامراجی طاقتوں خاص طور پر امریکہ کا مخاصمانہ اور جارحانہ رویہ فطری ہے, کیونکہ وہ تسلط اور زور و زبردستی چاہتے ہیں, لیکن ایران تسلط پسند طاقتوں کے خواب کو چکنا چور کرنے میں کامیاب رہا. القدس الیوم کی سرخی ہے کہ بلنکن نے جولان پہاڑیوں پر اسرائیل کے قبضے کو تسلیم کرنے کے ٹرمپ کے اقدام کی تصدیق کرنے سے انکار کر دیا. امریکہ کے وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے ٹرمپ کی جانب سے جولان کے علاقے پر اسرائیلی قبضے کو تسلیم کیے جانے کے قدم کی تصدیق کرنے سے انکار کر دیا ہے, تاہم یہ کہا ہے کہ یہ علاقہ اسرائیل کی سیکورٹی کے لیے اہم ہے. امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سن 2019 میں امریکی پالیسیوں میں بڑی تبدیلی کرتے ہوئے جولان پر اسرائیل کے غیر قانونی قبضے کو باضابطہ طور پر تسلیم کر لیا تھا. اسرائیل نے شام کے جولان کے علاقے پر سن 1967 کی جنگ میں، معاف کیجیے گا، شام کے جولان کے علاقے پر سن 1967 کی جنگ میں قبضہ کر لیا تھا اور سن 1981 میں اس کا الحاق بھی کر لیا، جس کی عالمی سطح پر مخالفت ہوئی تھی۔ بلنکن نے سی این این سے گفتگو میں کہا کہ میرے خیال میں موجودہ حالات میں جولان پر قبضہ اسرائیل کی سیکورٹی کے لیے اہم ہے۔ قانونی سوال اپنی جگہ پر ہے، لیکن وقت کے ساتھ اگر شام میں حالات بدل گئے تو پھر ہم اس موضوع پر غور کر سکتے ہیں۔ اور اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر، اور پہلے اخبار خبریں کی یہ شہ سرخی، فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، اس سے سیاست میں مت گھسیٹیں، ترجمان پاک فوج۔ ڈیلی پاکستان کی سرخی ہے، قومی اسمبلی میں ہنگامہ، اسپیکر کا بڑا قدم اٹھانے کا فیصلہ۔ ہندوستان ٹائمز، کسانوں کے مظاہروں کی وجہ سے دہلی کی کئی سرحدیں بند۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں، اور پہلے روزنامہ سیاست کی تفصیلی خبر، اتر پردیش میں صدر راج کے نافذ کرنے والی درخواست کو سپریم کورٹ نے مسترد کر دیا۔ سپریم کورٹ نے کل اس درخواست کو خارج کر دیا، جس میں اتر پردیش میں مبینہ طور پر آئینی نظام کو ختم کرنے اور بڑھتے ہوئے جرائم کا حوالہ دے کر وہاں صدر راج نافذ کرنے کی اپیل کی گئی تھی۔ عدالت عظمیٰ نے درخواست گزار ایڈوکیٹ پر جرمانہ عائد کرنے کا چیلنج دیا اور ان سے دوسری ریاستوں کے جرائم کے ریکارڈ پر تحقیق سے متعلق سوالات پوچھے گئے۔ چیف جسٹس ایس اے بوبڈے اور جسٹس اے ایس بوپنا اور جسٹس وی راما سبرامنیم کی بینچ نے درخواست گزار وکیل کو بتایا کہ وہ جو دعوے کر رہے ہیں اس پر کوئی تحقیق نہیں ہوئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ ان کے بنیادی حقوق کی پامالی کس طرح کی جا رہی ہے۔ وکیل سکین نے نیشنل کرائم ریکارڈز بیورو اور نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن کا اعداد و شمار کا حوالہ دیا اور کہا کہ انہوں نے تحقیق کی ہے اور اتر پردیش میں جرائم میں اضافہ ہوا ہے۔ روزنامہ جنگ کی سرخی ہے کہ صدارتی آرڈیننس بدنیتی پر مبنی، واپس لیا جائے پاکستان بار کونسل۔ پاکستان بار کونسل نے الیکشن ترمیمی آرڈیننس 2021 کو بدنیتی پر مبنی قرار دے دیا۔ پاکستان بار کونسل نے حکومت سے آرڈیننس فوری واپس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ سینٹ انتخابات اوپن بیلٹ سے کرانے کے آرڈیننس کی مذمت کرتے ہیں۔ پاکستان بار کونسل کی جانب سے کہا گیا ہے کہ حکومت نے سینٹ انتخابات پر رائے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر رکھا ہے، لیکن حکومت نے عدالت کے فیصلے کا انتظار کیے بغیر جلد بازی میں آرڈیننس پاس کیا۔ حکومت نے آرڈیننس کے ذریعے تمام قانونی ضوابط اور اخلاقیات کی دھجیاں بکھیر دیں۔ پاکستان بار کونسل نے کہا کہ حکومت نے آنے والے سینٹ الیکشنز میں ہیر پھیر کرنے کی کوشش کی، جمہوری آئینی اور اخلاقی اقدار کی خلاف ورزی کی گئی ہے، جبکہ حکومت نے عدلیہ کی آزادی اور پارلیمان کے وقار کو سبوتاش کیا۔ اور سامنے اب رخ کرتے ہیں نیوز ایجنسیوں کا، اور پہلے دیکھتے ہیں کہ ارنا نیوز نے یہاں کیا سرخی لگائی ہے۔ اسلامی انقلاب کی برکت سے 800 دفاعی ساز و سامان اور ہتھیار ملک کے اندر بنائے جاتے ہیں، یہ بات کہی ہے ایران کے وزیر دفاع نے۔ وائی جے سی، آج صبح 10 بجے سے کرونا ویکسینیشن کا آغاز۔ اور فرانس 24 نے یہ سرخی لگائی ہے، ماسکو کے خلاف جوابی کارروائی کرتے ہوئے جرمنی، سویڈن اور پولینڈ نے روسی سفارتکاروں کو ملک سے نکال دیا۔ تسنیم نیوز ایجنسی کی یہاں تفصیلی خبر یہ لگی ہے کہ شہید سلیمانی اور شہید ابو مہدی کے قتل کا بدلہ ضرور لیا جائے گا، عدلیہ کے سربراہ کا بیان۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی عدلیہ کے سربراہ نے اپنے عراق کے دورے کے شروع میں بغداد ایئرپورٹ پر پہنچ کر زور دیا ہے کہ شہید سلیمانی اور شہید ابو مہدی المہندس دہشت گردی کے خلاف جنگ کے ہیرو تھے۔ عدلیہ کے سربراہ آیت اللہ ابراہیم رئیسی نے پیر کے شب شہید قاسم سلیمانی اور شہید ابو مہدی المہندس کی یاد میں منعقد ایک پروگرام میں شرکت کی، اور بغداد ایئرپورٹ پر اس مقام پر جا کر ان شہدا کو خراج عقیدت پیش کیا جہاں امریکی ڈرون طیارے نے ان پر حملہ کیا تھا۔ آیت اللہ رئیسی نے اس موقع پر کہا کہ اس جگہ پر ایرانی اور عراقی خون ایک دوسرے میں مل گئے، یہ جگہ امریکی جرائم اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی علامت ہے۔ ایران کی عدلیہ کے سربراہ نے کہا کہ یہ دونوں شہداء عراق کے نہیں بلکہ عالم اسلام اور انسانیت سے تعلق رکھتے ہیں۔ آیت اللہ رئیسی نے امریکہ کی جانب سے دہشت گرد گروہ داعش کی حمایت کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ امریکہ نے خود دہشت گرد تنظیم داعش کو وجود دیا ہے۔ ایران کی عدلیہ کے سربراہ پیر کی رات ایک اعلی سطحی وفد کے ہمراہ عراق گئے ہیں۔ اور اب فلسطین الیوم کی سرخی دیکھتے ہیں۔ حماس غزہ میں ہر انتظام کے لیے تیار، ہم نے انتخابات کے بعد کے لیے بھی خاکہ تیار کر رکھا ہے، یہ بات کہی ہے اسماعیل ہنیہ نے۔ حماس کے سیاسی دفتر کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے کہا ہے کہ حماس غزہ میں ہر طرح کے انتظام کے لیے تیار ہے اور انتخابات کو شفاف بنانے کے لیے تیاری پوری طرح ہو گئی ہے۔ ہمیں غزہ اور اسی طرح بیت المقدس سے اسی طرح کی خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ ہنیہ نے قاہرہ میں فلسطینی تنظیموں کے درمیان صلح مذاکرات کے دوران ایک بیان جاری کر کے کہا ہے کہ ہم نے فتح اور تمام تنظیموں کے ساتھ مل کر کام کیا ہے اور استانبول میں مذاکرات ہوئے ہیں، جس کے دوران انتخابات پر اتفاق رائے ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انتخابات مستقبل کا راستہ ہے اور حماس نے انتخابات کے بعد کے حالات کے لیے پروگرام تیار کر رکھا ہے جو باہمی تعاون اور اتفاق رائے پر مبنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حماس فلسطینی تنظیموں کے درمیان کھلے مذاکرات کا خیر مقدم کرتی ہے اور فلسطینی تنظیموں کے درمیان تمام مسائل کے حل کی خواہاں ہے۔ اور اب ریٹرز کی یہ سرخی دیکھتے ہیں، جارجیا میں الیکشن کے نتائج بدلنے کے الزام کے بارے میں ٹرمپ کے خلاف تحقیقات کا آغاز۔ جرمن نیوز ایجنسی کولمبیا وینزویلا کے ہزاروں پناہ گزینوں کو قبول کرے گا، اور اے نیوز ایجنسی کی سرخی ہے کہ ترکی شمالی شام میں دینی تعلیم دے رہا ہے اور زبان سکھا رہا ہے۔ یو این آئی کی سرخی کہ وزیراعظم مودی کی کسانوں سے تحریک واپس لینے کی اپیل۔ وزیراعظم نریندر مودی نے پیر کو تینوں زرعی قوانین پر جاری کسانوں کی تحریک واپس لینے کی اپیل کرتے ہوئے اعادہ کیا کہ ان کی حکومت غریبوں کے لیے وقفے اور غربت کے خاتمے کے لیے زرعی اصلاحات ضروری ہیں۔ مسٹر مودی نے راجیہ سبھا میں صدر کے خطاب کے شکریہ کے ووٹ سے متعلق 3 روز تک چلنے والے چرچے پر جواب دیتے ہوئے کہا کہ ملک میں 12 کروڑ کسانوں کے پاس 2 ایکڑ سے بھی کم اراضی ہیں اور انہیں حکومت کی جانب سے دی جا رہی امداد کا کوئی فائدہ نہیں مل پاتا۔ سرکار کا ارادہ ان امداد کو ان کسانوں تک پہنچانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ زرعی اصلاحات گزشتہ حکومتوں کی بھی ہمیشہ سے ترجیحات میں رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کاشتکاروں کو اپنا احتجاج واپس لے لینا چاہیے، کوئی قانون حتمی نہیں ہے، ان میں بہتری کی وسیع گنجائش ہے اور بعد میں بھی بہتری لائی جائے گی۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ ایک بار جب قانون نافذ ہو جائے تو ان میں جو بھی کمی ہے اسے دور کر دیا جائے گا۔ سامعین، اردو پوائنٹ نے بھی یہاں یہ سرخی لگائی ہے، صدر عارف علوی کے خلاف مقدمہ درج ہونا چاہیے، اپوزیشن جلد مواخذے کی قرارداد لائے۔ تفصیلی خبر اس کی کچھ اس طرح سے ہے کہ سینٹ الیکشن کو لے کر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جس قسم کی دھما چوکڑی مچی ہے اس سے اداروں کی ساکھ پر سوال اٹھنے کے علاوہ اور کوئی نتیجہ نہیں ملتا۔ اگر ہر فیصلہ کورٹ کے کندھوں پر رکھ کر ہی کرانا ہے تو ادارے کیا کر رہے ہیں؟ اگر حکومت کو کوئی ایشو اٹھانا ہوتا ہے تو وہ بھی سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے اور اپوزیشن بھی ہر معاملے میں کورٹ سے گزارشات کرتی نظر آتی ہے۔ لہذا سینٹ الیکشن کی بیل اب کس منڈھے چڑھے گی یہ تو کچھ دنوں میں واضح ہو جائے گا، مگر سینٹ الیکشن کے حوالے سے صدارتی آرڈیننس پر تو ملک بھر میں بھونچال آیا ہوا ہے۔ اس حوالے سے بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ اور رکن قومی اسمبلی سردار اختر مینگل نے کہا ہے کہ آئین میں ترمیم صدارتی آرڈیننس کے ذریعے ممکن نہیں ہے، جبکہ سینٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاسوں کے دوران آرڈیننس جاری کرنے پر صدر مملکت کے خلاف آئین کی خلاف ورزی کا مقدمہ ہونا چاہیے۔ سامن، اسی کے ساتھ ہی پروگرام آئین صحافت یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ عزیز سامعین، ابھی آپ پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرما رہے تھے۔ یہ نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ امید ہے کہ ابھی تک جو بھی پروگرام پیش کیے گئے ہیں آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ اگلے مرحلے میں اور ہماری نشریات کا آخری پروگرام نور ایمان آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام نور ایمان, اور ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ. عزیز سامعین, سلسلے وار پروگرام نور ایمان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. سامعین, اس پروگرام میں ہم نو مسلموں سے متعلق آپ کو روشناس کراتے ہیں. آج کے پروگرام میں ایک اور نو مسلم لڑکی سے آپ کو روشناس کرا رہے ہیں جس کا تعلق امریکہ سے ہے. امید ہے کہ آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا.
سامعین, ہالی ووڈ امریکہ کے مغربی شہر لاس اینجلس میں واقع ایک علاقہ ہے اور امریکی فلمی صنعت کا مشہور مرکز ہے. ہالی ووڈ میں دسیوں سال سے مختلف موضوعات پر فلمیں بن رہی ہیں, اور ہالی ووڈ کی بہت سی فلموں میں مغربی طرز زندگی, تشدد اور جنسی برائیوں کی تشہیر کی جاتی ہے. واضح سی بات ہے کہ اس طرح کے ماحول میں مختلف اخلاقی مسائل, جنسی زیادتی اور منشیات سے مربوط مسائل کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے. افسوس کا مقام ہے کہ مشہور ہونے کی وجہ سے بعض نوجوان ہالی ووڈ سے وابستہ ہو جاتے ہیں, لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اسی شہرت کے عوض ان کو بہت سے اخلاقی اور انسانی اصولوں کو پامال کرنا ہوگا. امریکی مصنف برینڈی نائٹ اپنی کتاب ہالی ووڈ کی خفیہ پرتے میں لکھتے ہیں کہ ہالی ووڈ دور سے ایک درخشاں اور دولت و شہرت کی صنعت دکھائی دیتی ہے, لیکن نزدیک جانے پر اس کی تاریکی, اسکینڈل اور غیر اخلاقی تعلقات کی تصویر آپ کے سامنے آ جائے گی. مصنف اور فلمی نقاد پیٹر کیوف ہالی ووڈ میں پائی جانے والی اخلاقی برائیوں کو واضح تر شکل میں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہالی ووڈ ایک ایسی جگہ ہے جہاں انسان کو, خاص طور سے عورتوں کو, ایک سامان کی چیز سمجھا جاتا ہے, اور شہرت حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے مستقبل اور جسم و روح, غرض یہ کہ ہر چیز بیچنے کے لیے مجبور ہوتی ہیں. جیمی براؤن بھی ان لڑکیوں میں سے تھی جنہوں نے اپنی جائے پیدائش کو چھوڑ دیا. انہوں نے اپنی آبائی ریاست وسکانسن سے ترک وطن کر کے ہالی ووڈ چلی گئیں. وہ جتنے دن تک وہاں رہیں بتدریج اسی دلدل میں پھنس جاتی جس میں دوسرے پھنس چکے تھے. ان کا معروف افراد کے یہاں آنا جانا تھا اور شبینہ اجتماعات میں شرکت کرتی تھی, البتہ ہالی ووڈ میں جانے سے پہلے تک.
سامن, جیمی براؤن کا شمار مذہبی لڑکیوں میں ہوتا تھا جو گرجا گھر بھی جاتی تھیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سے دیگر عیسائیوں کی طرح ان کے ذہن میں اپنے دین کے بارے میں کچھ شبہات تھے. وہ اس بارے میں کہتی ہیں کہ میں پادریوں سے کہتی تھی کہ مجھے دلیل و منطق چاہیے, لیکن وہ صرف یہ کہتے تھے کہ تمہیں انجیل کو مزید غور و فکر کے ساتھ پڑھنا چاہیے. میں ہمیشہ ایسی چیز چاہتی تھی جو ایمان کی بنیاد پر لیکن منطقی ہو, مستند ہو, خرافات نہ ہو, کیونکہ راز واز نہیں چاہتی تھی. بہرحال ایسا لگتا ہے کہ ہالی ووڈ میں بھی جیمی براؤن بعض دینی مسائل میں الجھی ہوئی تھیں, اور پھر ایک حادثے نے ان کی زندگی بدل کر رکھ دی. جیمی براؤن نے ان کو ایک قرآن تحفے میں دیا, اور جیمی نے فوراً اس آسمانی کتاب کو پڑھنا شروع کر دیا. قرآن پڑھ کر انہیں احساس ہوا کہ قرآن نے انجیل سے زیادہ ان کے دل و دماغ پر اثر کیا ہے. علاوہ ازیں ان کو مسلمانوں کی اس آسمانی کتاب میں اپنے بہت سے شبہات و سوالات کا بھی جواب مل گیا. وہ اس سلسلے میں کہتی ہیں کہ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ صبر کر, قرآن میں ان سب سوالوں کا جواب موجود ہے جن کا جواب آج تک کوئی بھی نہیں دے سکا. اس طرح قرآن نے ایک بار پھر اپنی منطق اور رہنما آیات سے ایک انسان کو گمراہی سے نجات دلا دی.
لیکن جیمی براؤن کے لیے ابھی شروعات تھی اور ان کو مزید تحقیقات کی ضرورت تھی۔ وہ اسلام کے بارے میں مزید معلومات کے لیے پہلے قدم کے لیے ایک مسجد میں جاتی ہیں، اور وہ بھی اپنے معمول کے لباس میں، یعنی ہالی ووڈ کے نامناسب لباس میں۔ مسجد میں جا کر ان کو اچھا محسوس ہوتا ہے۔ امام مسجد ان کا خیر مقدم کرتے ہیں اور جیمی کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں۔ اس کے بعد جیمی براؤن ہالی ووڈ کی زندگی سے کنارہ کشی کرتی ہیں، کیونکہ اب ان کو فلمی دنیا کی شہرت سے زیادہ برتر اور اعلیٰ تر ہدف مل گیا تھا۔ جیمی براؤن اپنے جذبات کو اس طرح سے بیان کرتی ہیں کہ لاس اینجلس کی زندگی اب میری نظر میں احمقانہ تھی۔ اب میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ ان افراد کے ساتھ رہوں، ان کے مقاصد کو پورا کروں۔ میں اب ان کے ساتھ کوئی کام کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اس میں شک نہیں کہ اسلام کے بارے میں جیمی کی تحقیقات جاری رکھنے کے لیے مناسب جگہ نہیں تھی، اسی وجہ سے وہ ایک اہم فیصلہ کرتی ہیں۔ وہ اپنا سارا سامان بیچ دیتی ہیں اور نزدیک سے اسلام کے بارے میں جاننے اور تحقیق کے لیے شمال مغربی افریقہ میں واقع اسلامی ملک مراکش کا رخ کرتی ہیں۔
درحقیقت جیمی براؤن نے جو کام کیا اس کو مہاجرت کہا جا سکتا ہے۔ عام طور سے نامناسب اور گناہ آلود جگہ سے ایسی جگہ نقل مکانی کرنا جہاں انسان اپنے دین کو محفوظ اور اعمال کو نامناسب طور پر انجام دے سکے، دین اسلام میں مثبت نتائج اور ثمرات کے لیے کی جانے والی مہاجرت کی ترغیب دلائی گئی ہے، اور قرآن کے متعدد آیات میں مہاجرت کی تعریف کی گئی ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 100 میں ارشاد ہوتا ہے، اور جو بھی راہ خدا میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں بہت سے ٹھکانے اور وسعت پائے گا۔ صدر اسلام میں بھی جب مسلمانوں پر مشرکین نے شدید دباؤ بنایا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق مسلمانوں کی ایک تعداد نے حبشہ ہجرت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بالآخر بعثت کے 13ویں سال میں دیگر مسلمانوں کے ساتھ مدینہ ہجرت کی تھی۔ ہجرت کا ایک اہم ہدف دین کی حفاظت ہے۔ اگرچہ ابھی جیمی براؤن نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن اس انسان ساز دین کے بارے میں حقائق جاننے کے لیے اپنی جائے سکونت سے جو گناہوں میں آلودہ تھی ایک اسلامی ملک گئیں، تاکہ مسلمانوں کے درمیان رہ کر آخری دین الہی کی اعلیٰ تعلیمات سے آگاہی حاصل کر سکیں۔ اسی وجہ سے ان کا یہ اقدام اہم اور قابل تعریف ہے۔
سامعین، مراکش میں جیمی براؤن اسلام کے بارے میں اپنی تحقیق جاری رکھتی ہیں، اور تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ وہ اس حقیقت تک پہنچ جاتی ہیں کہ اسلام برترین اور کامل ترین دین ہے، اور وہ دینی اعمال کو صحیح طرح سے بجا لاتی ہیں، پردہ کرتی ہیں اور نماز بھی پڑھنی شروع کر دی۔ بہرحال اب وقت تھا شہادتین پڑھنے اور ایک مسلمان کی حیثیت سے نئی زندگی شروع کرنے کا۔ جیمی براؤن ایک مسجد میں جاتی ہیں اور روحانی ماحول میں خدا کی وحدت اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتی ہیں۔ وہ اپنے ان یادگار لمحات کے بارے میں کہتی ہیں کہ مجھے شہادتین عربی میں پڑھنی تھی، میری عربی زیادہ رواں نہیں تھی، پھر بھی میں نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں شہادتین پڑھی۔ رمضان المبارک کے مہینے کی آمد ہوتی ہے، لیکن جیمی براؤن ابھی مراکش میں ہی ہیں۔ انہوں نے وہاں ایک خاندان کے ساتھ دوستی کر لی تھی، لہٰذا اس خاندان کے افراد نے جیمی براؤن کو اپنے یہاں آنے کی دعوت دی تاکہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ جیمی کے ساتھ گزاریں اور ان کو اسلامی مسائل سے واقف کرائیں۔ جیمی براؤن اس خاندان کے بارے میں کہتی ہیں کہ انہوں نے میری حمایت کرنے، مجھے حوصلہ اور طاقت دینے کے لیے ہر کام کیا۔ اس طرح ایک خاندان کے اچھے سلوک اور دین مبین اسلام کی صحیح معرفت اور اس کے احکامات کی تعلیم کی کوشش نے جیمی براؤن کو اسلام کے نورانی راستے کو جاری رکھنے پر ثابت قدم رکھا اور پہلے سے زیادہ امیدوار بنا دیا۔ جیمی براؤن نے مراکش کے اسی خاندان کے ایک لڑکے کے ساتھ شادی کی، اور ایک مدت کے بعد وسکانسن ریاست میں واقع اپنے شہر کیونیشا لوٹ گئیں۔
البتہ نسبتاً اس چھوٹے سے شہر میں مسلمان بہت تھوڑے سے ہیں، لہذا جیمی کو کچھ مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ شہر کے لوگوں کی نگاہیں بتاتی ہیں کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں مثبت نظریات نہیں رکھتے۔ جیمی براؤن کی پرانی سہیلی ایلینا فنک، جو برسوں سے ان کو جانتی ہیں، کہتی ہیں، میرے خیال میں لوگ اسلام کے خلاف زیادہ تر باتیں میڈیا کے ذریعے سنتے ہیں اور اکثر امریکی اسلام کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے ہیں۔ ایلینا اسلام پر ایمان لانے والی اپنی پرانی دوست کو حجاب میں دیکھ کر بہت زیادہ تعجب کرتی ہیں۔ ایلینا کہتی ہیں کہ لاس اینجلس کے فیشنیبل کپڑوں کو چھوڑ کر اسلامی لباس اختیار کرنا ایک عجیب چیز ہے، لیکن جیمی کہتی ہے کہ اس لباس نے اس کو اپنی ظاہری شخصیت کے بارے میں ہمیشہ فکر مند رہنے سے نجات دلاتی ہے، اور پھر لوگ اب اس کو گھورتے نہیں ہیں۔ بہرحال محترمہ جیمی براؤن کو پردے میں ہی خرچیلے اور وقت تلف کرنے والے تجملات سے نجات اور امن و سلامتی ملتی ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ جیمی کے اہل خاندان اور ایلینا جیسی ان کی سہیلیاں جیمی کو مسلمان کی حیثیت سے قبول کر لیتی ہیں۔ محترمہ ایلینا فنک اس بارے میں کہتی ہیں، وہ ایک عام سی خاتون ہیں جن کا دین ایک الگ دین ہے، البتہ یہ کام خاص طور سے یہاں کیونیشا میں، جہاں کی ثقافت میں بھی زیادہ تنوع نہیں ہے، آسان نہیں ہے۔ پھر بھی جیمی براؤن بہت خوش نظر آتی ہیں۔ البتہ جیمی براؤن کی خوشی اور اطمینان کوئی عجیب بات نہیں ہے، کیونکہ جیمی براؤن کو لوگوں کی ہدایت کرنے والے دین اسلام کے لطف و کرم سے ہالی ووڈ کی بےہودہ اور گناہ آلود زندگی سے رہائی ملی ہے، اور انہوں نے اسی دین الہی میں روحانیت اور سکون و اطمینان پایا ہے۔ نیز وہ اب اسلامی پردے کے ساتھ ہی اسلام کے مبلغ میں تبدیل ہو چکی ہیں۔
سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اب یہی پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔